أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي النوري العربي الهاشمي أما بعد مومنین کرام جس طرح سے آپ حضرات کی خدمت میں دبستان زہرا کی جانب سے دیگر کتب کی کیسٹیں پیش کی گئی اسی طرح سے یہ کتاب توبہ کیسٹ کے شکل میں پیش کی جا رہی ہے اس کے مصنف ہیں شہید محراب آیت اللہ دست غیب شیرازی آپ حضرات کی خدمت میں یہ کتاب دبستان زہرا کی جانب سے کیسٹ کی شکل میں پیش کی جا رہی ہے ہمارا پتہ دبستان زہرا آڈیو کیسٹ اینڈ بک لائبریری 50 حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام اسٹریٹ پالا گلی پوسٹ باکس نمبر 5295 بمبئی نمبر 9 انڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم توبہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا صاحبان بصیرت سے پوشیدہ نہیں ہے کہ توبہ خالق کی عظیم مہربانیوں کا ایک شعبہ ہے اور اس کی بے قرار عطوفتوں کا خوبصورت دروازہ ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں پر ہمیشہ کے لیے کھولا ہوا ہے۔ اگر یہ دروازہ بند ہوتا تو فلاح و کامیابی کسی کے لیے نہ ہوتی، کیونکہ بشر کی سرشت آلودگیوں اور خطاکاریوں سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ انسان اپنے اعضاء و دل کو مختلف آلودگیوں میں ڈالے ہوئے ہوتا ہے، مگر وہ مقدار کی خدا اس کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ مختصر یہ کہ انسان خود کو خطاؤں اور گناہوں سے بچا سکتا ہے، لیکن ابتدا ہی سے جو اپنی پاکیزہ فطرت بچائے رکھے ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ البتہ انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کی پاکیزگی میں کوئی شک نہیں، اسی لیے خدا رحیم و حکیم نے توبہ کو مانوی بیماریوں اور قلبی امراض کی دوا اور برے کاموں کو پاک کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، تاکہ توبہ کی برکت سے انسان کے گناہ مٹ جائیں اور ابدی نجات حاصل ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے ابواب رحمت کی قدردانی کی اور ان سے فائدہ اٹھا کر خدا کا محبوب ترین بندہ بنا اور اس کی بے پایا نعمتوں پر شکر کرنے والا بن گیا۔ بدبخت ہے وہ انسان جو باب رحمت سے محروم رہے اور توبہ کے راستے اس پر اتمام حجت کے لیے کھلے رہیں۔ قیامت کے دن انسان حساب و کتاب اور سوال و جواب کے وقت عذر خواہی کرے گا اور عرض کرے گا، پروردگار میں انجان ہوں اور بے خبر تھا، شہوت و غضب کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور شیطان کے وسوسوں کے سامنے پائے استقامت نہ جما سکا۔ تو اس وقت اس کے تمام بہانوں اور ہیلوں کا جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تجھ پر توبہ کے راستوں کو کھولا ہوا نہیں تھا؟ کیا تجھ کو سخت کام بتائے گئے تھے اور طاقت سے زیادہ کوئی کام بتایا گیا تھا؟ کیا توبہ کی شرائط تیرے بس سے باہر تھی؟ اس مقام پر توبہ سے متعلق چند مطالب کو ذکر کرتے ہیں۔ توبہ کی حقیقت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہ پر پشیمان ہونا توبہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ کے لیے فقط اپنے کیے پر نادم ہونا کافی ہے، اصول کافی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوا ہو اور خداوند کریم نے اسے بخش نہ دیا ہو۔ جب بھی اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر توبہ کی حقیقت وہی گناہوں پر پشیمان ہونا ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میری خطا پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، جیسا کہ ایک غلام اپنے تاجر کسی سے سودا کرے اور اپنا تمام سرمایہ بھی اس کے حوالے کر دے اور کافی مقروض ہو جائے تو وہ اپنے سودے پر کتنا نادم ہوگا، خصوصاً اس وقت زیادہ پشتائے گا جب اس کو کسی دانا دوست نے پہلے روکا بھی تھا۔ اس کی مثال اس مریض کسی ہے جس کو ڈاکٹر نے کسی چیز کو کھانے سے منع کیا ہو اور پھر بھی وہ اس ممنوع چیز کو کھا لے اور مریض ہو جائے، تو اس وقت ندامت کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ پشیمانی ترک گناہ کا سبب، خدا اور قیامت، پیغمبروں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرامین پر جتنا ایمان و یقین ہوگا اتنا ہی گناہ پر ندامت ہوگی، اور ہر وقت اس کے دل میں آتش حسرت شعلہ زن رہے گی، چنانچہ گناہ پر ندامت و حسرت کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان آئندہ کے لیے ترک گناہ کا پکا ارادہ کرے، کیونکہ اگر وہ ترک گناہ کا مسمم ارادہ رکھتا ہو تو معلوم ہوگا کہ وہ حقیقت میں گناہ پر پشیمان نہیں ہوا۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ہو سکتا کہ انسان نادم ہوا ہو اور گناہوں کو ترک نہ کیا ہو۔ گناہ پر جب نادم ہو تو ضروری ہے کہ اس کے تدارک کی کوشش کرے، یعنی اگر وہ گناہ خدا کا حق تھا جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی ادائیگی نہ کی ہو تو توبہ کے بعد ان سب کی قضا بجلائے۔ اگر حق الناس تھا جیسے کہ کسی کا مال غصب کیا تو فوراً واپس کر دے، اگر اس کا مالک مر چکا ہے تو مال کو اس کے ورثہ کے حوالے کر دے، اگر اس کے وارثوں کو نہیں جانتا تو اس کی طرف سے صدقہ دے دے، اگر حق آبرو تھا تو معافی مانگے اور ان کو راضی کرنے پر بھرپور کوشش کرے، اگر حق قصاص یا دیت تھا تو خود اس کے سپرد کرے تاکہ اس سے قصاص یا دیت لیے جائیں یا معاف کر دیں، اگر حق حد ہو جیسے قذف، کسی پر تہمت لگائی تھی تو خود کو صاحب حق کے سپرد کرے تاکہ اس پر حد جاری کی جائے یا معاف کر دیا جائے، لیکن اگر اس کے دوش پر ایسے گناہوں کا بوجھ ہو جن کی حد خدا نے مقرر فرمائی ہو جیسے زنا، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خود اسلامی عدالت کے جج کے سامنے جا کر اقرار کرے تاکہ اس پر حد جاری کی جائے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس گناہ پر ندامت اور گناہ کے ترک کرنے کا پکا عزم کر لینا اور استغفار پڑھنا کافی ہے، اور کبیرہ گناہ جن کی حد معین نہیں ہے جیسے غنا، موسیقی کا سننا۔ روایت اور آیت سے بازار یہ معلوم ہوتا ہے کہ ندامت اور پشیمانی کے بعد استغفار ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ توبہ کاملہ۔ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں کہا استغفر اللہ، حضرت نے فرمایا تیری ماں تجھ پر ماتم کرے، کیا تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ کیونکہ استغفار فقط اس کی زبان پہ تھا لیکن اس کا دل اس سے خالی تھا۔ استغفار بہت بلند مرتبہ رکھتا ہے اور عالم اعلیٰ پر صدر نشینوں میں سے ہے، اور استغفار کے معنی چھ چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ پہلے سابقہ کردار پر حسرت و ارمان کرنا، نمبر دو ہمیشہ کے لیے ترک گناہ کا قصد کر لینا، نمبر تین لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا تاکہ جب مرے تو بری ذمہ ہو کر جائے اور ایسی حالت میں خدا سے ملاقات کرے کہ اس کے دوش پر کسی کا حق نہ ہو، نمبر چار جس واجب کو چھوڑا تھا اس کو بجا لائے، نمبر پانچ اگر اس کا گوشت پوست حرام چیزوں سے بڑھا تھا تو آخرت کے ہولناک مناظر کو یاد کرے، اتنا روئے کہ اس کا چمڑا ہڈیوں سے لگ جائے اور بدن پر پھر سے نیا گوشت پیدا ہو، نمبر چھ اپنے بدن کو عبادت کی سختیوں کا ذائقہ چکھائے، جس طرح خوشیوں اور مسکراہٹوں میں گناہ سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ جب بھی تجھ میں یہ چھ چیزیں پیدا ہو جائیں تو اس وقت کہو استغفر اللہ۔ توبہ کی فضیلت اور اس کا وجوب۔ تمام علماء کرام اس میں اتفاق ہے کہ گناہ خاص صغیرہ ہو یا کبیرہ توبہ کرنا سب سے واجب ہے، اور عقل کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ چنانچہ تجرید الکلام میں محقق طوسی اور اس کی شرح میں علامہ حلی فرماتے ہیں کہ توبہ ضرر کو دور کرنے کا سبب بنے گی، اور ضرر کو دور کرنا عقلی طور پر واجب ہے، لہذا عقلی حکم کے تحت توبہ واجب ہو گئی۔ خداوند عالم سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا یا ایھا المومنون لعلکم تفلحون، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو سکو۔ اور سورۃ تحریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو تم خدا کے حضور میں خالص توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ کو معاف کر دے۔ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ اللہ مجلسی شرح کافی میں توبہ نصوح کے معنی مفسرین سے یوں نقل فرماتے ہیں کہ نمبر ایک خوشنودی خدا کے لیے پاکیزہ اور خالص توبہ کرنا، یعنی دوزخ کی خوف اور بہشت کی لالچ میں توبہ نہ کرے بلکہ اس بات پر نادم ہو کہ میں نے امر خدا کی مخالفت کیوں کی۔ محقق طوسی تجرید الکلام میں فرماتے ہیں جہنم کے ڈر سے گناہ پر پشیمان ہونا توبہ نہیں کہلائے گا۔ نمبر دو ایسی توبہ کرنا کہ جسے غیر بھی دیکھ کر سبق حاصل کرے، یعنی اپنے نفس کو توبہ کے پانی سے اتنا دھو لے کہ اس کے آثار توبہ کے گناہگار بھی دیکھیں تو فوراً توبہ کی طرف مائل ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں اس نے وادی عمل میں اتر کر دوسروں کی نصیحت کا باعث بنا ہے، یا ایسی توبہ کرے کہ آخر عمر تک پھر اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ نمبر 3، نصاحت خیاطت کے معنی میں ہے، یعنی جس شخص کا دین پارا پارا ہو گیا ہو تو وہ تو توبہ کے ذریعے سے اسے سی سکتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اولیاء خدا بھی کہا گیا ہے۔ نمبر 4، نصوح، توبہ کرنے والے کی صفت ہو، یعنی کوئی شخص خود ہی کو نصیحت کر کے خلوص نیت اور کامل طور پر ایسی توبہ کرے کہ اب اس کے تمام گناہ کے آثار دل کی دیوار سے مٹ جائیں اور اس کے اطاعت کا نور روشن تر ہو جائے، کیونکہ جو گناہ کیا تھا وہ اس کے دل پر تاریکی کی طرح چھا چکا ہے، اب عبادت کی روشنی سے اس کو درخشاں کرنے کی کوشش کرے۔ جتنی جتنی عبادت بڑھتی جائے گی اتنا ہی دل شفاف تر ہوتا جائے گا۔ توبہ کرنے والا شخص لازمی طور پر اپنے تمام گناہوں کے سامنے رکھے تاکہ ہر برائی کے بدلے توبہ کرے۔ مثلا اگر اس نے موسیقی کی محفلوں میں رہ کر آلات لہو لعب کو سنا ہے تو قرآن و حدیث، موعظہ اور دینی مسائل سے قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ قرآن کے خط و طہارت کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر جنابت کی حالت میں مسجد میں ٹھہرا تھا تو اسی قدر اعتکاف کرے، اگر حرام چیزوں کی طرف نگاہ اٹھائی تھی تو اب بھی ایسی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرے جن کا دیکھنا عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، والدین کے چہرے کی زیارت کرنا، نیک لوگوں اور بزرگ سادات کرام کی طرف نظر کرنا، اسی طرح خدا کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ توبہ کرنے کے بعد لوگوں کے حقوق کو ادا کرے اور کافی مقدار میں اپنے مال سے صدقہ دے۔ اگر کسی کی غیبت کی تھی تو توبہ کے بعد مومن کی مدح و ثنا زیادہ کرے اور اس کی نیکیوں کو بیان کرے۔ مختصر یہ کہ کیے ہوئے گناہوں کا الٹ کام کرے، اس کے بجائے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، جس طرح ڈاکٹر بیماریوں کا ان کے مخالف سے علاج کرتا ہے۔ توبہ کی فضیلت، نمبر 1، خدا کے نزدیک محبوب ہونا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا مومن کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، جس طرح تم ایک گمشدہ انسان مل جائے تو تم کتنے خوش ہوتے ہو۔ نمبر 2، برائیوں کا نیکیوں میں بدل جانا۔ توبہ کے ذریعے نہ صرف گناہ کی تاریکی دور ہوتی ہے بلکہ گناہ کی جگہ نور و روشنی سے بدل جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، سورہ فرقان، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہیں بنا لیتے، اور کسی نفس کو جس کا قتل خدا نے حرام کر دیا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا فیل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے اس میں ذلیل ہو کر رہے گا، سوائے اس کے کی جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بجا لائے۔ پس وہی تو ہیں جن کی بدیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 3، مورد ثنا اور فرشتوں کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سماعت فرمائے، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ برابر اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تیرے رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر حاوی ہے، پس جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیری راہ پر چلتے ہیں ان کے گناہ بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور اے ہمارے پروردگار، ان کو ہمیشہ جنتیوں میں جن کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے داخل فرما، اور ان کے باپ دادا میں سے اور ان کے ازواج میں سے اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہوں ان کو بھی، بالتحقیق تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا اس پر یقیناً رحمت فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 4، توبہ کرنے والا بہشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بدی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور سوائے خدا کے گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں جان بوجھ کر اس پر اصرار نہیں کرتے، ان کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسے باغ جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا یہی اچھا اجر ہے۔ نمبر 5، توبہ طول عمر اور عیش و زندگی کا باعث بنتی ہے۔ خداوند تعالی سورہ حود میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور میں توبہ کرو، کیسا کرنا وقت مقررہ تک بہت ہی اچھی طرح نفع پہنچائے گا، اور ہر زیادہ عطا کرنے والے کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عمریں گناہوں کے سبب کم ہو جاتی ہیں اور وہ بہت جلد مر جاتے ہیں، اور کچھ اپنے معین وقت پر راہی آخرت ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ گناہ عمر کو گھٹاتے ہیں اور توبہ عمر کو دراز کرتی ہے۔ نمبر 6، توبہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے۔ آگے چل کر اس پر مفصل بحث کی جائے گی، اور وضاحت کے ساتھ بتایا جائے گا کہ توبہ کس طرح دعاؤں کی قبولیت کا باعث ہوتی ہے۔ نمبر 7، توبہ خدا کی طرف سے پیام خوشخبری لاتی ہے۔ خداوند عالم سورہ شورا میں ارشاد فرماتا ہے، وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن سیئاتہ ویعلم ما تفعلون، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بدیوں بدکاریاں معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ کیا کرتے ہوں وہ جانتا ہے۔ حضرت صادق علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے داؤد پیغمبر سے فرمایا، اے داؤد، گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو اور صالحین کو امید کی کرن دکھلا دو۔ عرض کیا، بارالہ، گناہ گاروں کو خوشخبری اور نیک کاروں کو امید کیسے دلاؤں؟ فرمایا، گناہ گاروں کو اس لیے مژدہ سنا دو کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور صالحین کو اس لیے امید دے دو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے حسن کردار پر گھمنڈ کرنے لگیں اور خود پسند بن جائیں، کیونکہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ اس سے حساب نہ کرو مگر وہ ہلاک ہو جائے۔ گناہ جتنے بھی زیادہ ہوں توبہ سے مٹ جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے، اس کا ترجمہ، تم کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ہی ذات پر زیادتی کی، یعنی دل کھول کر گناہ کیے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سبھی گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور تم لوگ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اور قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اس کے مطیع رہو، ورنہ پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اس آیت میں توبہ کے بارے میں سخت تاکید کی گئی ہے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ خدا اس شخص پر لعنت کرے جس نے حضرت علیہ السلام سے جنگ کی ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، کہو مگر توبہ کی اور اپنے نفس کی اصلاح نہ کی۔ پھر فرمایا، گناہ تو یہ ہے کہ جس نے حضرت علیہ السلام کی مدد نہ کی اور پشیمان بھی نہ ہوا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام سے جنگ کی اور پشیمان ہوا اور پھر توبہ نہ کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ بھی قابل عفو ہو سکتا ہے، توبہ توڑنے سے باطل نہیں ہوگی۔ اگر تائب شخص اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے اور پھر گناہ کرے تو اس کی سابقہ توبہ باطل نہ ہوگی، بلکہ اس شخص پر واجب ہے کہ تازہ گناہ کی توبہ کرے، غر جتنا ہی خواہشات نفسانی کے خلاف توبہ بجا لائے اس کے تمام گناہ بخشے جائیں گے۔ مسلم محمد بن مسلم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، اے محمد بن مسلم، مومن جن گناہوں کی توبہ کرے تو بخشا جائے گا، تو یقیناً ہر ہونے والے گناہ پر توبہ کرے، کیونکہ خدا کے نزدیک مومن ہی اچھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اگر کوئی گناہوں سے توبہ اور گناہوں سے استغفار کرنے کے بعد گناہ کرے اور پھر توبہ کرے، میرے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، اے محمد بن مسلم، تم اس بات کو بخوبی سمجھتے ہو کہ مومن اپنے کٹے پر خود پشیمان ہو سکتا ہے؟ اگر وہ توبہ کرے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا. میں نے عرض کی، اگر کئی مرتبہ گناہ کرے تو فرمایا، پھر بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ خدا بہت ہی زیادہ مہربان ہے اور توبہ قبول فرمائے گا اور ہماری بدکاریوں سے درگزر فرمائے گا. موادہ ایسا نہ ہو کہ تم مومن کو نا امید کرو. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ سرکار، توبہ نصوح کے معنی کیا ہیں؟ جس کا خدا نے حکم دیا. آپ نے فرمایا، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ کیا جائے. میں نے پوچھا، مولا بھلا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو دوبارہ گناہ نہ کرے؟ فرمایا، اے ابو بصیر، یقیناً خدا اپنے ایسے بندے کو دوست رکھتا ہے جو زیادہ قریب ہوتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہو. ایک اور حدیث میں ہے، گناہوں کے بعد معافی مانگ لینا بہترین طریقہ ہے. توبہ کا دروازہ آخری دم تک کھلا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جناب آدم علیہ السلام نے بارگاہ ازدی میں عرض کیا، خدا بندہ تو نے شیطان کو مجھ پر غالب کیا ہے، میرے لیے بھی کوئی چیز مقرر فرما. جواب ملا، اے آدم، ہاں تمہارے لیے بھی مقرر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تیری اولاد میں سے اگر کوئی گناہ کا قصد کرے گا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا. اگر کسی نے گناہ کیا تو فقط ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور جب نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر نیکی کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. عرض کی، بارے لہا مجھے اور نعمت عطا فرما. فرمایا، تمہارے لیے نعمت یہ ہے کہ جب بھی وہ گناہ کریں اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگ لیں تو میں ان کو بخش دوں گا. عرض کیا، خدایا میرے لیے کچھ اور مقرر فرما. ارشاد ہوا، تمہاری اولاد کے لیے توبہ کو مقرر کیا، یہاں تک کہ اس کی سانس گلے کے آخری حد تک پہنچ جائے، یعنی آخری ہچکی کے وقت بھی مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا. عرض کیا، خدایا بس میرے لیے یہی کافی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی موت سے ایک سال پہلے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر فرمایا، ایک سال زیادہ ہے، اگر کوئی شخص موت سے ایک ماہ پہلے توبہ کرے تو بھی اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. پھر فرمایا، ایک ماہ بھی زیادہ ہے، مرنے سے ایک ہفتہ پہلے بھی توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر فرمایا، ایک ہفتہ بھی زیادہ ہے، اگر کوئی شخص ایک دن پہلے توبہ کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا. پھر فرمایا، ایک دن بھی بہت ہے، اگر کوئی شخص فرشتہ اجل کے آنے سے پہلے توبہ کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ اس حدیث کے ضمن میں احتمال دیتے ہیں کہ توبہ کے مراتب کمال اور قبولیت کے لحاظ سے ہوں گے، کیونکہ توبہ کاملہ گناہ کی تمام تر کثافتوں کو دل سے دھو ڈالے گی. لہٰذا اس کا تدارک کیجئے گا اور آئینہ قلب کو تضرع آہوزاری اور نیکیوں سے روشن تر بنائیے. اگر ایک سال میں توبہ نصیب نہ ہو تو ایک ماہ میں کر سکتا ہے، اگر ایک ماہ میں نصیب نہ ہو تو مرنے سے ہفتہ پہلے کر سکتا ہے، اور اگر ہفتہ پہلے نہ کر سکے تو موت سے ایک دن پہلے کرے، اگر ایک دن پہلے نہ کر سکے تو مرنے سے ایک گھنٹہ پہلے توبہ کرے. خداوند کریم اس کی تمام لغزشوں کو معاف کر دے گا. لیکن معینہ وقت کا ذکر احادیث میں ہوا ہے کہ اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جناب شیخ بہائی اپنی کتاب عربین میں لکھتے ہیں کہ وقت معین سے مراد ملک الموت کو دیکھنے کا وقت ہے. ممکن ہے کہ اس کو موت کا علم ہو جائے اور زیست کے تمام بندھن ٹوٹتے نظر آئیں. تمام علماء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ موت کے وقت توبہ بے فائدہ ہوگی. سورہ نساء میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ذمے انہی کی توبہ قبول کرنی لازم ہے جو نادانی سے بدی کرتے ہیں پھر قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں، پس انہی کی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے اور اللہ صاحب علم و حکمت ہے، اور ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو بدی کے لیے چلے جاتے ہیں جب تک ان میں سے کسی کو موت آ جائے اور کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جائیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کیا ہے. توبہ فوری واجب ہے. شیخ بہائی علیہ الرحمہ شرح اربعین میں تعریف فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے وجوب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح زہر انسان کے بدن کو ختم کر دیتا ہے گناہ بھی ایسی ہیں. چنانچہ انسان جب کوئی زہر کھا بیٹھے تو فوراً علاج کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا جسم ہلاکت سے بچ جائے. اسی طرح گناہ گار شخص پر بھی واجب ہے کہ ترک گناہ کرے اور توبہ میں جلدی کرے تاکہ اس سے اس کا دین ضائع نہ ہو. وہ گناہ گار جو توبہ کرنے میں چشم پوشی کرے اور دوسرے وقت کے لیے تاخیر کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دو بڑے خطروں میں ڈال رہا ہے. پہلا خطرہ یہ ہے کہ اگر زندہ رہ گیا تو دوسرے گناہ میں مبتلا ہوگا. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اگر ناگہانی موت سر پر آ جائے تو یہ بیچارہ خواب غفلت میں سویا رہے گا اور سرد مہری میں کھویا رہے گا. خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، گاؤں والے اس سے مطمئن ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو دن دہاڑے آ لے، جبکہ باب توبہ ان پر بند ہو گیا اور اب ایک گھنٹے کی مہلت نہیں ملے گی. ایک اور مقام پر خداوند عالم سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. پھر وہ عرض کرے، اے میرے پروردگار، تو مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں تصدق کرتا اور میں نیک بندوں میں سے ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو جبکہ اس کی اجل آ جائے گی ہرگز مہلت نہ دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ انسان مرتے وقت ملک الموت سے کہتا ہے کہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور سفر آخرت کے لیے تیار ہو جاؤں. تو اسرائیل کہتے ہیں تیری زندگی کے ایام ختم ہو چکے ہیں. پھر انسان کہتا ہے صرف ایک گھنٹے کی مہلت مجھے دے دی جائے. جواب ملتا ہے تمہاری زندگی کی گھڑیاں بیت چکی ہیں. اس پر توبہ کا دروازہ بند کیا جاتا ہے، اس کے بدن سے روح نکال لی جاتی ہے، جبکہ ہزاروں ارمان اور لاکھوں حسرتیں دل میں لیے قبر کے ایک گوشے میں سو جاتا ہے. اس حالت میں ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرے یہ کہ توبہ نہ کرنے سے دل پر گہری تاریکی چھا جاتی ہے اور اس پر اتنا زنگ چڑھ جاتا ہے کہ جو کبھی اتر نہیں سکتا. جتنا جتنا گناہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا اس کے آئینہ قلب پر میل کچیل بڑھتا جائے گا، اور دل پر جتنا زیادہ زنگ ہوگا اتنا ہی جرائم میں اضافہ ہوتا جائے گا جو آخر میں قابل علاج بھی نہیں ہو سکے گا. روایت میں ایسے دل کو سیاہ دل سے تعبیر کیا گیا ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں دل کے لیے گناہ سے زیادہ کوئی چیز ضرر رسان نہیں ہے. جب آئینے دل ظلمتوں کی وجہ سے تاریک ہو جاتا ہے اس کے بعد ظلمت اس کے تمام دل کو گھیر لیتی ہے، آخر کار وہ اپنے اصلی مقام سے گر جاتا ہے اور حق سے منحرف ہو جاتا ہے. دوسری روایت میں فرماتے ہیں اس قسم کا گنہگار کوئی دوسری نیکی نہیں کر سکے گا. یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا شخص گناہوں سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یعنی اس سے نیکی کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی اور وہ آخر دم تک توبہ نہ کر سکے گا. اگر وہ زبان سے کہے گا کہ میں نے توبہ کی ہے تو یہ فقط زبانی جمع خرچی ہے، بلکہ اب اگر زبان سے کہے تو دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. یہ حقیقی توبہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اثر انداز ہوگی. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی شخص زبانی کہے کہ میں نے اپنے لباس کو دھویا تو کسی طور پر اس کی یہ بات اس کے لباس کو پاک نہیں کرے گی، اور ایسا شخص کسی وقت دین امور میں بے پرواہ ہو جائے گا. جس کا اصل ایمان خطرے میں پڑ جائے تو اس کی عاقبت خراب ہوتی ہے. توبہ کے مراتب، پروردگار عالم کی طرف بازگشت کرنا توبہ کہلاتا ہے. اس لحاظ سے توبہ کرنے والوں کی چند قسمیں ہیں. اول، کفر سے ایمان کی طرف لوٹنا، شک و شبہات سے یقین و اطمینان کی طرف آنا، اور اسی طرح ہر باطل عقیدے کو چھوڑ کر حق کو قبول کرنا. نمبر دو، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت اور مخالفت سے موافقت کی طرف آنا. نمبر تین، خطاؤں سے معرفت خدا کی چھاؤں تلے آنا، خالق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنے عبودیت کے وظائف کو انجام دے، غفلت سے بیدار ہو کر ذکر خدا کثرت سے کرنا، ظلم سے نفرت ہو، وفاداری سے محبت ہو. اس بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ توبہ تمام افراد بشریت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بہتر ہے کہ بنی نوع انسان توبہ کر کے تمام گناہوں سے بری ذمہ ہو. یہی مقام معرفت اور حال عبادت ہے جس سے انسان بلند مقام حاصل کر سکتا ہے. انسان جتنی معرفت، عبادت اور شکر گزاری کرے اس کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکتا. سرکار کائنات جو عالم آفرینش کے ممتاز شخصیت ہیں فرماتے ہیں، بار الہ جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں نے تجھے نہیں پہچانا، اور جتنا کی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اتنی میں نہ کر سکا. اس لیے پیغمبر اکرم اپنے مرتبے، بلندی عبادت اور کثرت شکر کے باوجود اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہو رہے ہیں تھے، جبکہ آپ نے دنیا کی مباح چیزوں سے لطف نہیں اٹھایا اور تمام عمدہ خصائل اور فضائل کے اعلیٰ منزلوں پر پہنچے ہوئے تھے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، جبکہ ان کی بلندیوں کی کوئی حد نہیں. توبہ کاملہ کی کیفیت اور اس کے مستحبات، پہلے کیا جا چکا ہے کہ حقیقی توبہ وہی دلی حسرت اور پشیمانی ہے اور دل میں افسوس کرنے کا نام ہے. جس وقت دل میں غم و اندوہ زیادہ ہوگا اس کی توبہ اتنی ہی قبولیت کے درجے کے قریب ہوگی. انسان گناہ کو جتنا بڑا سمجھے گا اتنی ہی اس کی پشیمانی بھی بڑھے گی۔ جس طرح ایک شخص کی زندگی بھر کے سرمائے کو آگ جلا کر راکھ کر دے تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان جتنا زیادہ ہوگا اس کی پشیمانی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، خصوصاً جب ایسی آگ لگ جائے جس کا بجھانا مشکل ہو اور خود کے بھی جلنے کا خطرہ ہو، نہ کوئی بچانے والا اور نہ خود کو فرار کر سکتا ہو، تو اس کی حالت نہ جانے کتنی پریشان کن ہوگی۔ گنہگار شخص کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے آگ کو خود ہی روشن کیا ہے اور اب اس کے تیز شولوں سے بچ نہیں سکتا، اور لوگوں میں سے بھی کوئی اس کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہ ایسی آگ ہے جسے خداوند عالم نے اپنے قہر و غضب سے روشن کیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ ایسی عقوبتیں ہیں جن کے سامنے آسمان و زمین قائم نہیں رہ سکتے اور ان کی حرارت دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر کسی شخص کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کے کسی جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں بڑے آرام سے سو سکے گا، کیونکہ دنیاوی تنور میں جلنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ طاقت فرسا شکنجے۔ گنہگار شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کو چھوٹا شمار نہ کرے، بلکہ ذرا یہ تو سوچے کہ اس نے خدائے عظیم کے حضور میں کتنی بڑی جسارت کی ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا قہر و غضب اور عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کے سامنے آسمان و زمین برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بھاری بیڑیاں بھی ہیں اور جلانے والی آگ بھی اور گلے میں پھنسنے والا کھانا بھی اور دردناک عذاب بھی۔ اس آئے مجیدہ میں خداوند قہار کے غیظ و غضب اور اس کی سختی و شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کو اپنے کیے پر پشیمان ہونا چاہیے اور اپنی خطاؤں کو یاد کر کے اتنا روئے اور مسلسل معافیہ مانگتا رہے اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے یہاں تک کہ موت کے وقت ملائکہ رحمت بشارت دیں۔ اس کا سوز و گداز اور نالہ فریاد آتش جہنم کے شعلوں کو خاموش کر دیتا ہے، اس کا رونا اس کے دل کی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی خدا سے ہمیشہ گریہ کرنے اور نیک اعمال بجا لانے اور اپنے کردار کی اصلاح کرنے سے خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے اور خدا کو ایسے بندے کی ہر ادا بھاتی ہے۔ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، صحیفہ سجادیہ اور دعائے ابو حمزہ سمالی میں، کہ خدایا مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے جو تیری محبت تک پہنچانے والی ہو اور توبہ کے ذریعے اپنے تک پہنچا دے۔ ذاتی پشیمانی توبہ انبیاء۔ بس معلوم ہو چکا ہے کہ توبہ کی حقیقت وہی دلی پشیمانی ہے۔ جتنی جتنی ندامت ہوگی اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے، لہذا گناہوں کی زیادہ سے زیادہ معافی مانگے۔ سب سے بہترین ذریعہ قرآن مجید کی آیات میں تفکر اور تدبر کرنا ہے۔ خصوصاً گزشتہ پیغمبروں کے عبرت ناک قصے پڑھیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نو علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یحیی علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کتنا گریہ کرتے رہے، حالانکہ وہ ہماری طرح گنہگار تو تھے نہیں، بلکہ وہ تقرب الہی اور اپنے درجات کے بلند ہونے کے لیے گریہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے داستانوں کا مطالعہ کیجیے اور ان سے درس عبرت حاصل کیجیے۔ ہم اس کتاب کے آخر میں ایسے ہی کچھ مختصر سے واقعات بیان کریں گے۔ تکمیل توبہ، روزہ، غسل اور نماز۔ توبہ کرنے سے پہلے ان اعمال کو بجا لانا چاہیے۔ نمبر ایک، 3 دن روزہ رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے توبہ نسوح کا حکم دیا ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھے۔ نمبر دو، غسل توبہ کرنا۔ ایک شخص آلات موسیقی میں سرگرم رہتا تھا اور بری طرح عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن وہ شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، سرکار میں غنا و موسیقی کا بری طرح عادی ہو چکا ہوں اور اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، فرمائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اٹھو اور غسل کرو۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ کے مطابق توبہ کرے، خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس شخص سے فرمایا اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو اٹھو اور غسل کرو اور خدا کے لیے سجدہ بجا لاؤ۔ نمبر 3، 2 یا 4 رختوں کا پڑھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرنا چاہے تو اسے پہلے وضو کرنا چاہیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور خدا سے مغفرت طلب کرے تو خدا اس کی توبہ قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ جو شخص برائی کر بیٹھے یا خود پر ظلم کرے تو اسے استغفار کرنا چاہیے، خداوند عالم بڑا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ کتاب اقبال میں ماہ ذی‌قعدہ کے باب اعمال میں ہے کہ رسول خدا ماہ ذی‌قعدہ کے اتوار کے دن اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، تم میں سے کون توبہ کرنا چاہتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے ہم سب ہی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پہلے غسل اور وضو کریں، پھر 4 رکعت نماز پڑھیں، جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ موعوذتین پڑھیں، اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کریں، آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہیں، پھر کوئی مختصر سی دعا پڑھیں۔ بہتر ہے کہ یہ پڑھیں، یا عزیزو یا غفارو اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب الا۔ پھر فرمایا میرے امت میں سے جو شخص اس عمل کو بجا لائے گا تو آسمان سے ندا آئے گی کہ تیری توبہ قبول ہو چکی ہے اور گناہ معاف، عرش پر ایک فرشتہ کہے گا تجھ پر اور تیرے اہل اولاد پر خدا کی برکت ہو، دوسرا فرشتہ کہتا ہے تجھ پر ناراض ہونے والے اشخاص قیامت کے دن تجھ سے راضی ہوں گے، ایک اور فرشتہ کہتا ہے اے عبد مومن تیری قبر فراخ اور روشن ہوگی، ایک فرشتہ کہتا ہے تیرے ماں باپ تجھ پر راضی ہیں اور تیرے اس عمل کی وجہ سے وہ رحمت الہی میں شامل ہو گئے ہیں اور دنیا اور آخرت میں تیری روزی فراخ ہوگی۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ تیری موت کے وقت میں اسرائیل کے ہمراہ آؤں گا میں اور تیری سفارش کروں گا تاکہ تیری آسانی سے روح قبض کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اس عمل کو اس ماہ کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں وجہ لائے تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جیسا کہ میں نے بیان کیا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شب معراج جبرائیل نے مجھے یاد کرائے تھے۔ استغفار، تکرار توبہ، سحر خیزی۔ استغفار کا پڑھنا اور توبہ کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے جو عدیہ وارد ہوئی ہیں ان کی تلاوت کرے، خصوصاً صحیفہ کاملہ کو پڑھو، اس سے دعا نمبر 31 جو توبہ کے بارے میں ہے پڑھے، اسی طرح 15ویں مناجات جو توبہ کرنے والوں کے لیے خاص ہے پڑھے، ان کے مفاہیم و معنی سے نصیحت حاصل کرے اور کوشش کرے کہ اس کی رفتار و گفتار ایک ہو۔ تکرار توبہ اور استغفار۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب و روز میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے اور اپنی مغفرت کی دعا مانگتے تھے جبکہ ان سے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا۔ علاوہ ازین فرمایا جو بندہ گناہوں کی زیادہ معافی مانگے اس کے نامۂ اعمال میں اتنا اضافہ ہوگا اور روز قیامت اس کے اعمال درخشان نظر آتے ہوں گے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار کی مثال درخت کے اس پتے کی طرح ہے جو ہوا میں حرکت کر رہا ہو اور صدا پیدا کرے کہ جو شخص تو کرے اور گناہ سے ہاتھ نہ اٹھائے اس نے خدا سے مسخرہ کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر سی محفل میں بھی اس وقت نہ اٹھتے تھے جب تک 25 بار استغفار نہ کر لیتے۔ دوسری حدیث میں آ حضرت ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ اور 70 مرتبہ آتوب و الیہ پڑھتے تھے۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب نہج الدعوات میں پیغمبر اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص پر تنگی اور مشکل کا وقت آ جائے تو 30,000 مرتبہ استغفر اللہ و آتوب و الیہ پڑھے، خداوند متعال اس کی مشکل کو یقینا حل کر دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ حدیث صحیح اور تجربہ شدہ ہے۔ استغفار کے لیے سحر کا وقت اختیار کرنا۔ جہاں اور جس وقت انسان دعا پڑھے یا توبہ کرے اس میں استغفار بہت ہی مفید اور نافع ہے، لیکن اگر سحر یعنی رات کے آخری حصے سے لے کر طلوع فجر تک پڑھا جائے تو اس کا عجیب و غریب اثر ہوتا ہے، اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے،
قرآن مجید نے چند مقامات پر حکم فرمایا ہے سحر میں استغفار کرنے والوں کو اپنی ثنا بیان کرنے والوں میں شمار کیا ہے اور ان کو اہل تقویٰ اور جنتیوں میں بیان کیا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ راتوں کو وہ کم سویا کرتے تھے اور صبح کو وہ مغفرت طلب کیا کرتے تھے۔ خداوند عالم سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ یعنی وہ صبح سویرے اٹھ کر عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا جب بھی اہل زمین پر کوئی بلا نازل کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے اگر میرے جلال سے محبت کرنے والے اور میری مساجد کو آباد کرنے والے سحر کے وقت استغفار کرنے والے نہ ہوتے تو میں ضرور ہی عذاب نازل کرتا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں پیارے بیٹے مرغ تجھ سے دانا تر نہیں ہے کہ وہ سحر کے وقت اٹھتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے اور تو سویا رہے۔ وتر کی قنوت میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کہنا اور 300 مرتبہ العفو کہنا مستحب ہے۔ خداوند کریم نے اپنے رسول کو مقام محمود ادا کیا ہے اور ہر مومن کی دلی آرزو کو پورا کرتا ہے، تو اسی سحر خیزی کے توسط سے ارشاد ہوتا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اعلیٰ مدارج اور بلند رتبوں تک پہنچے ہیں فقط سحر خیزی کی عادت سے۔ دوسری فصل توبہ سے فائدہ اٹھائیے۔ توبہ کرنے والوں کا گڑگڑانا ملائکہ کی تسبیح سے افضل۔ خدا توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کی تلافی کریں، گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں۔ گناہ کے بعد توبہ واجب ہے۔ توبہ امید کی ایک کرن۔ ایک گناہ گار نوجوان کا قصہ، امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ استغفار سے شیطان کا دل دہل جاتا ہے۔ تائب کے گواہ اس کے گناہوں کی گواہی نہیں دیں گے۔ اعضاء و جوارح کی گواہی کی کیفیت، خدا کے لیے ہاتھ پاؤں کا گویا کرنا زبان کی طرح۔ تسبیح کو ہاتھ کی انگلیوں سے پڑھیں، گواہی دیں گی۔ توبہ سے فائدہ اٹھائیے۔ توبہ کے سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے اور خود کو اس حالت میں قبر تک نہ لے جائیے۔ یہی باب رحمت ہے، باب توبہ رجوع الالحق۔ تاریکیوں کو روشنی میں بدل دے گا اور ظلمتیں نورانیت میں تبدیل ہو جائیں گی اور آتش جہنم گل ہو جائے گی۔ اگر آپ گناہوں کا سنگین بوجھ لیے قبر میں چلے گئے تو قبر آتش فشاں ہے، اگر توبہ کے ساتھ گئے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ سماعت فرمائیں، یعنی پانی جہاں جہاں جاتا ہے اس جگہ کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے اور آنسو کے قطرے جہاں جہاں رواں ہوتے ہیں رحمت ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہے تو اس کی طرف رجوع کرے اور آہو زاری کرے۔ خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو خوف خدا میں روتی ہیں اور حمایوں سے وہ دل جو اس کے سامنے انکساری کرتا ہے۔ ہر رونے کے بعد مسکراتا ہے، اور وہ انسان کتنا سعادت مند ہے جو توبہ کر کے ہنستا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے بھی۔ ان میں خدا کی عطا کردہ دوسری اعلیٰ صفات کے ساتھ ایک عمدہ خوبی یہ بھی تھی کہ بردبار اور حلیم تھے، اسی لیے تو اپنے بھائیوں کی معافی کو قبول کر لیا اور ان کی اتنی بڑی غلطی سے درگزر کیا۔ تو بھی خدا کی بارگاہ میں جھک جا، وہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا اور کہو خدایا میں نادان تھا، خواب غفلت میں سو رہا تھا اور خواہشات نفسانی کی آہنی زنجیروں میں جکڑا تھا۔ کافی عرصہ تک میں تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہا، اب میں خواب سے بیدار ہو چکا ہوں، میری تمام لغزشوں کو بخش دے اور میری خطاؤں سے درگزر کر۔ اے عطا میری خطا کو بخش دے، اے وفا میری جفا کو معاف کر، میں چونکہ لئیم اور بدبخت تھا اس لیے گناہ کرتا رہا، مگر تو کریم ہے مجھ سے درگزر فرما۔ اے خدا تو کریم اور اکرم الاکرمین ہے، مجھ پر خاص لطیف لطف و کرم فرما۔ توبہ کرنے والوں کا گڑگڑانا ملائکہ کی تسبیح سے افضل ہے۔ آپ اس محفل میں روزہ اور گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، ہمارے بوڑھے جوان اگر اسی حالت میں دعائیں مانگے تو جانے کتنا اثر ہوگا اور یہ مقدس صدا ملکوتی فضا تک پہنچتی ہے۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے
کہ گناہ گاروں کی آہ و بکا مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہے. فرشتہ شکستہ دل نہیں رکھتا، لیکن انسان کا شکستہ دل بارگاہ خداوندی میں کتنی ارزش اور قیمت رکھتا ہے. میں نہیں جانتا کہ اگر ایک برتن ٹوٹ جائے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، مگر ایک شکستہ دل کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ فرشتہ کہاں اور انسان کے شکستہ دل کی عظمت کہاں؟ یہ دکھ انسان کو نصیب ہوئے ہیں کہ انسان کو ضمیر اکساتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے کریم مالک کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. یہ گنہگار اور برا ہے تو لوگوں کی نگاہوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا گریہ کرنا مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے پیارا لگتا ہے. تم کہتے کیوں نہیں کہ خدا تو مجھ ایسے گنہگار کے رونے کو پسند کرتا ہے، لیکن افسوس ہے مجھ پر کہ تیرے لیے گریہ نہ کروں. خدا توبہ کو قبول کرتا ہے. توبہ ایک ضروری امر ہے جس کو بجا لانا ہر مسلمان پر واجب ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں، اے مومنوں، تم سب کے سب خدا کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ. ایک اور مقام پر خالق کائنات سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر واجب فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص از روئے جہالت کوئی بدی کرے گا، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے گا اور خرابی کی اصلاح کرے گا، تو خدا تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ زحا آیت نمبر 10، یعنی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سوال کرنے والے کو نہ جھڑکنا جب وہ دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ کسی سائل کو رد نہ کرنا، بھلا وہ خود کیسے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتا ہے. جس طرح اس نے کچھ چیزیں اپنے بندوں پر واجب کی ہیں، اسی طرح اپنے پر بھی کچھ چیزیں واجب قرار دی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ان کے لیے واجب ہے کہ آپس میں اصلاح کریں. اگر ایک شخص سلو و آشتی کے لیے بڑھتا ہے تو دوسرے پر واجب ہے کہ قبول کرے. اصلاح کرنا دونوں پر واجب ہے. ان میں سے جو بھی سلو کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. اگر ان میں سے ایک شخص نے اپنے فریضوں کو ادا کر دیا تو دوسرے پر قبول کرنا واجب ہے. اگر تیزی اور ہوشیاری سے عذر خواہی اور اصلاح کی تو بہشت کے شاداب مکانات بھی جلد ملیں گے. توبہ کے ذریعے اپنی ستم کاریوں کی تلافی کریں. خداوند عالم سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، یعنی جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. آیت کا آخری حصہ بشارت دیتا ہے اور توبہ کی طرف دعوت دیتا ہے. آئیے عمل کریں. بقول علامہ اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اے مسلمانوں، آئے وہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو گناہوں کے تاریک گڑھے میں ڈال دیا. ہم نے کہا کہ مومنوں سے مذاق نہ کریں، لیکن تم نے عمل نہ کیا. تم میں سے کون ہے کہ جس نے اپنی عمر کو ان گناہوں میں نہ ڈالا ہو؟ کون ہے جو اطمینان رکھتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی وقت کسی مومن کو تمسخر کی نظروں سے نہیں دیکھا اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارا ہو؟ تو اب اگر ایسا ہے تو توبہ کریں اور عرض کریں، خدا